سماعت ہو، تاکہ اس کی سماعت سے بھی ہم برکت پائیں اور وہ پیغام جو اس میں دیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا جو ایک عملی نمونہ ہے. تو سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قالب میں ہم اپنے جذبات، اپنی عقیدت اور اپنے تمام معاملات کو ڈھال سکیں. اور یہ اللہ ہی کا کرم ہے اور اس کے حبیب کی خصوصی عنایات ہے کہ یہ تسلسل کا ایک پہم ہمیں نصیب ہوا اور فتح مکہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اواخر باب میں آتا ہے وہاں تک کی بحث ہم نے، وہاں تک کے مبارک واقعات ہم نے سنے گزشتہ درس کے اندر، اور آج کے درس کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے میں آپ سے کہوں گا کہ بالکل توجہ اسی جانب رکھیے گا، کیونکہ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے اہل مکہ سے. گزشتہ درس میں تو آپ نے یہ سنا کہ سرکار کس طرح آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کا نزول جلال کیسا ہوا، آپ کا ورود مکہ کیسا ہوا، سرکار کس طرح مکہ تشریف لائے. اب اہل مکہ سے خطاب ہے، اب اف اف اور درگزری کی اور اخلاق کی ایک لازوال تاریخ رقم کی جائے گی، اور تاریخ انسانیت کے اندر کوئی بادشاہ، کوئی محسن، کوئی لیڈر، کوئی پیشوا، کوئی مشفق رہبر اپنی زندگی سے یہ تاریخ نہیں پیش کر سکتا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی سرزمین پر کعبۃ اللہ کے قریب اپنے تاریخی خطبے کے اندر ارشاد فرمائی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے سینے کو شرح فرمائے، اپنے دین کے لیے کھول دے، اور ہمارے دلوں کو نرم کرے اپنے محبوب کی تعظیم کے لیے اور اپنے دین کی تعظیم کے لیے، اور ہمیں اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں نرم دل عطا فرمائے، اور آپ کی محبت اور آپ کی سیرت میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ مکرمہ تشریف لائے تو میرے ماں باپ کی عزت ان کے نالین پر قربان ہو، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے. تو یہ شرف حضرت زید بن حارثہ کو نصیب ہوا. سرکار جب تشریف لائے 22 رمضان المبارک، رمضان شریف کی 22 تاریخ تھی، 10 رمضان کو میرے آقا نے وہاں خطبہ دیا تھا جو آپ کو ذکر کر دیا گیا، اور وہاں سے روانہ ہوئے. 22 رمضان المبارک ہے اور پیر کا دن ہے، 22 رمضان المبارک ہے، پیر کا دن ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہو کر اب حرم کعبہ میں آ رہے ہیں. آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک جمع غفیر ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی کعبے کے قریب آتے ہیں اور ملتزم کے قریب پہنچتے ہیں تو سرکار زور سے تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، جس پر یہ تکبیر تسلسل کے ساتھ بلند ہوتی رہتی ہے پھر صحابہ کے اندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نعرہ جو ہے تکبیر کا، خدا کی کبریائی کا، یہ بلند ہو رہا ہے. پھر اچانک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک کو اوپر فرماتے ہیں اور خاموشی کا اشارہ کرتے ہیں، بس اب ساری خاموشی طاری ہو جاتی ہے، اب محبوب اور اس کا رب آپس میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اب وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پورے حرم میں خاموشی ہے. سرکار نے سر مقدس کو جھکایا ہوا ہے اور رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وقفہ ختم ہوتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی کو مطاف کی جانب کرتے ہوئے طواف شروع فرما لیتے ہیں. اب صحابہ اکرام دیوانہ وار سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں، کاش وہ منظر ہماری آنکھوں کے اندر ہو. تو وہ جاذبیت اور لطافت درس سیرت کی ہے، تو یہی اصل چیز تصور کی ہے جس طرح میں اکثر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھ میں بھی یہ چیز پیدا ہو جائے. تو اب گویا کہ طواف کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، صحابہ کرام علی مردوان دیوانہ وار طواف کر رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی قصوا پر گویا کہ تشریف فرما ہے. اور جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکن یمانی پر پہنچتے ہیں تو اپنے عصے کو رکن یمانی کی طرف کرتے ہیں اور اس سے استلام فرماتے ہیں. پھر رکن یمانی سے گھوم کر سیدھا جب حجر اسود کی طرف تشریف لاتے ہیں تو میرے آقا وہیں سے دوبارہ، کیونکہ جمع غفیر ہے، رش بہت ہے، تو وہیں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاٹھی کو اٹھا کر گویا کہ حجر اسود کا استلام کرتے ہیں. استلام بمانا چومنا ہے، جھکنا ہے. تو جو شخص قریب ہے حجر اسود کے تو تو اسے تو یہ شرط واضح طور پر مل جاتا ہے کہ جناب وہ اس کو چوم لے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چوما بھی ہے, لیکن یہ بھی بتایا ہے کہ جو دور رہے تو بھگدڑ نہ مچائے, دھکا نہ دے. اگر حجر اسود کو چوم نہ سکے تو اس کی سیدھ میں آ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لے, یا لاٹھی ہو تو لاٹھی کو حجر اسود کی طرف لے جائے اور پھر اس لاٹھی کو چوم لے. تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ اس نے حجر اسود کو چوما ہے. تو میرے آقا کی سیرت سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. فتح مکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشے سے گویا کہ استلام فرمایا ہے, اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے حجر اسود کو چوما یا اس کا استلام کیا تو کل قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی, یہ بات کرے گا, پہچانے گا, اور اپنے ہر چومنے والے اور اپنے ہر استلام کرنے والے کی شفاعت خدا کی بارگاہ میں کرے گا, اور خدا اس کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا, خدا اس کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس پر لبہائے مصطفیٰ لگ جائیں اس کی حرمت خدا کی بارگاہ میں اتنی ہوتی ہے. اور میرے آقا اگر کسی امتی کے لیے خود ہی کرم فرما دے تو جوش رحمت خداوندی کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. حضرات گرامی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف کے سارے پھیرے مکمل فرماتے ہیں تو اب اونٹنی بیٹھتی ہے. اب بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اونٹنی بیٹھی نہیں بلکہ کھڑی تھی, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدمین شریفین کو دوسرے قدم کی طرف لا کر اترنے لگے تو صحابہ کرام اپنے کندھے اور اپنی ہتھیلیاں سرکار کی خدمت میں پیش کی. علامہ سوہیلی نے یہ بھی لکھا, ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا کہ سرکار نے اونٹنی کو بٹھایا ہے اور بٹھا کر جب سرکار اترنے لگے, جب اونٹنی بیٹھتی ہے تب بھی سطح زمین سے انسان کا قدم اٹھا ہوا ہوتا ہے, تو وہاں پر صحابہ کرام نے اپنی ہتھیلیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کے لیے پھیلا دیے کہ سرکار زمین پر بعد میں قدم رکھیں, پہلے ہماری گویا کی ہتھیلیوں پر قدم رکھیں. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آئے, اور نیچے آنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا جس کے پاس کعبے کی کنجی تھی. وہ آئے, سرکار نے حکم دیا کہ جاؤ کعبے کا دروازہ کھولو. اب کعبے کا دروازہ کھولا گیا, کنجی لا کر سرکار کے پاس دوبارہ پیش کی گئی. سرکار نے کنجی کو دیکھ کر مسکرایا اور حضرت عثمان بن طلحہ کو کہا کہ آج رحم کا اور درگزر کا دن ہے, یہ کنجی اپنے پاس رکھو, ہم تمہاری کنجی پر قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں. اگر تمہاری خاندان میں تسلسل سے یہ چلا آ رہا تھا تو تم اپنے پاس رکھو, آج عفو درگزر کا دن ہے, آج بخشش کا دن ہے. یہ عظیم نظیر میرے آقا علی, کعبے کی کنجی اور سقایا, کعبے میں پانی پلانے کی رسم. یہ کعبے کا اگر کوئی قریش کا سردار ہو اس کی حرمت عزت اپنی جگہ پر ہے, لیکن جس محفل کے اندر وہ شخص آ جائے کہ جس کے پاس کعبے کے دروازے کی کنجی ہے یا جو زمزم پلانے پر معمور ہے, تو لوگ اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر اس کی تعظیم میں لگ جاتے تھے. تو یہ اتنا بڑا منصب قریش کے اندر عرب میں چلایا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنجی دوبارہ عثمان بن طلحہ کو لٹا دی ہے, فرمایا کہ تمہارے خاندان میں تھی لہٰذا اس کو تم ہی رکھو. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے اندر گویا کہ تشریف لے گئے, اور کعبے کے اندر سرکار داخل ہوئے, اور جب یہ طواف فرمایا تو طواف کے بعد جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ دو رکعت صلاۃ واجب جو نماز ہے سنت موقعہ قریب الواجب اس کو ادا کیا, اس کے بعد زمزم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا. زمزم کے بعد پھر سرکار نے زمزم سے وضو فرمایا, اور وضو ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کے فرمایا, تو وہ کافر جو علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں پر بیٹھے تھے ان کے لیے بات انتہائی تعجب کی تھی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے تو کوئی صحابی وضو کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا, وضو کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا. اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے اندر تشریف لے گئے, اور اندر تشریف لے جانے کے بعد جب کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا بلال تھے, حضرت اسامہ بن زید تھے, اور حضرت عثمان بن طلحہ تھے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے, اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کے اندر چھ ستون تھے, کعبے کے اندر چھ پلر تھے, چھ ستون تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانے والے ستون کے قریب دو رکعت آپ نے نماز ادا فرمائی جہاں پر بت سمت منائی تھے. اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاروں طرف جو بتوں کی ایک گویا کی کثرت لگی ہوئی تھی اس پر سرکار علیہ السلام اپنے عاصے سے ایک ایک بت کو سرکار نے توڑنا شروع کیا, اور ایک ایک بت کو جب سرکار گراتے تھے تو عصا جب اس کی گردن پر رکھ کر گراتے تو زبان پر ایک کلمات ہوتے کہ وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا, کہ وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ, کہ جناب حق آ گیا, حق آ چکا ہے, اور باطل جو ہے وہ اپنے تمام عزائم کے ساتھ خائب و خاسر ہو گیا ہے, اور باطل کو تو خائب و خاسر ہونا تھا, یہاں سے دفع ہونا تھا, اب ایک ایک کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ بتوں کو بلایا. اب اس میں دو بت تھے، ایک کو حضرت ابراہیم کی شبی بنایا گیا تھا اور ایک کو حضرت اسماعیل کی شبی. آپ دیکھیں احترام، آپ ہے تو وہ بت ہے تو وہ بت. جو لوگ مزارات کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، ذرا وہ سرکار کے اس عمل کو دیکھیں. یہ بخاری میں موجود ہے، دیگر اور کتابوں میں موجود ہے. سرکار نے جب سارے بت گرا دیے تو دو بت بنے ہوئے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کے نام پر تھے اور ایک حضرت اسماعیل کے نام پر تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گرایا نہیں کہ وہ منسوب ہو چکے تھے. حالے بھلے بت تھے، بھلے وہ بت تھے لیکن وہ منسوب ہو چکے تھے حضرت ابراہیم سے. سرکار نے فرمایا یہ بڑے ظالم ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے نام کے بت بنائے ہیں. سرکار نے اس کو گرایا نہیں، پانی منگوایا. پانی منگا کر جو اس پر سورت بنائی گئی تھی، سرکار نے پہلے اس کو دھویا. صحابی کو حکم دیا کہ اس پر پانی ڈال کے اس کو دھو. اس کو دھو دیا گیا، جب وہ تصویر بالکل صاف ہو گئی، اب نہیں پتا چلتا تھا کیا ہے، تو فرمایا کہ دھکا دے کر اب اس کو گرا دے. آپ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ احترام اور تعظیم کس نظیر کے ساتھ ہے. وہ حضرت ابراہیم کی شبی بنائی گئی تھی، لیکن نہ وہ حضرت ابراہیم کی شبی تھی، نہ آپ نے گویا کہ حقیقی شبی تھی، نہ آپ نے اپنا بت بنانے کا حکم دیا تھا، نہ آپ بتوں کی عبادت کے دائی تھے معاذ اللہ، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے احترام کے قائل تھے. لیکن وہ نسبت حضرت ابراہیم کے حوالے سے تھی، تو وہ جو ایک نسبت حضرت ابراہیم کے حوالے سے تھی، خواب بت جہنم کا ایندھن ہے، لیکن اس پر سورج جو بنائی گئی تھی اور یہ اعتقاد رکھا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم اس جیسے ہیں، تو سرکار نے حضرت ابراہیم کی اس نسبت کا احترام فرماتے ہوئے پہلے اس بت کے چہرے سے تمام معاملات کو دھو دیا. اب وہ نرا پتھر نظر آیا تو فرما اب دھکا دے کر اس کو گرا دو. اب اندازہ لگائیے حضرت گرامی کہ ایک غلط شے پر بھی اگر حضرت ابراہیم اور بزرگوں کا نام منسوب ہو جاتا ہے تو میرے آقا اس نام کا بھی احترام فرماتے ہیں، اس نام کا بھی احترام فرماتے ہیں. اب عبرت لینی چاہیے ان لوگوں کو جو انگوٹھا چومنے کو بدعت کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں. یہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے کو حرام کہتے ہیں، اس کو ایک تمسخر بناتے ہیں. میں نے کہا تم مذاق مستی اس کو بناتے ہو، کبھی بخاری کی حدیث کو تو پڑھ لو کہ سرکار نے سارے بت کو تو ڈائریکٹ گرا دیا، لیکن جس کو حضرت ابراہیم کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا اس کو سرکار نے گرایا نہیں، پہلے اس کے چہرے کو دھویا گیا تاکہ وہ نرا پتھر بن جائے اور کسی کی جانب منسوب نہ ہو، پھر اسے دھکا دے کر گرایا گیا حضرت گرامی. تو اب آپ دیکھیں کہ شرک اپنی جگہ پر ہے لیکن بزرگوں کی عقیدت اور نسبت اپنی جگہ پر ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارے بتوں کو گرا دیا، اس کی میں تشریح آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس کے ساتھ جو ایک خاص درس اس حوالے سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب سارے معاملات ہو گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے دشمن جو اپنی نخوت اور اپنی رعونت اور اپنے تکبر کے اندر اور اپنی نخوت کے اندر سرشار تھے، تکبر کے مصمم گویا کے پتلے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جمع کیا. جب وہ جمع ہو گئے تو ان کا جسم لرز رہا تھا کہ سرکار اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے. سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ اے گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ ابھی کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تم ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا اب تم ابھی دماغوں میں کیا سوچ رہے ہو کہ اب دیکھو سارا مکہ میری مٹھی کے اندر ہے، تمہارے بڑے بڑے سرما زعما سرخیل پیوند خاک ہو گئے جنگوں کے اندر، اب کوئی شخص نہیں ہے جو میرے مقابلے پر سامنے آ سکے. میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے ذہنوں میں کیا سوچتے ہو کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو وہ سارے سر جھکا کر کہتے ہیں انت نبی کریم و اخن کریم و ابن و اخن کریم و قد قدرت، آپ نبی ہیں کریم نبی ہیں، نبی کریم آپ نبی کریم ہیں، وہ اخن کریم اور آپ رحم دل بھائی بھی ہیں، وہ ابن و اخن کریم اور آپ تو رحم دل بھائی کے بیٹے بھی ہیں. اور فرمایا وقد قدرت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو قدرت عطا کر دی ہے، قدرت عطا کر دی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے حق کا اعتراف کیا تو اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ آج میں تمہیں وہی کہہ کر رخصت کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائی کو کہہ کر رخصت کیا تھا. بخاری شریف میں آتا ہے میرے آقا نے شاہ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول کما قال اخی یوسف، آؤ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تصرب علیکم اليوم، کہ آج تم پر میری جانب سے کوئی مطالبہ اور گرفت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، خدا تمہیں بخش دے اس لیے کہ خدا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر میرے آقا نے آگے جملے شاہ فرمائے اذهبوا وانتم طلقاء. طلاق اسی سے بنا ہے, طلاق چھوڑ دینا, آزاد کر دینا. تو فرمایا اذهبوا وانتم طلقاء, جاؤ میں تمہیں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف سے تم سب آزاد ہو. کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا, اور نہ تمہاری خواتین کو باندھی بنایا جائے گا, نہ تمہارے مال اور معاملات پر غصب کیا جائے گا. یہاں پر مفسرین نے اور شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ عف و درگزر کی آپ داستان دیکھیں کہ یہی وہ مکہ ہے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کذاب, شاعر, مجنون, نعوذ باللہ من ذالک, درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ. یہ کہہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو متون کیا گیا. یہ وہی شعر ہے کہ جس میں شاب ابی طالب کے اندر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا پینا, لین دین, سوال جواب, ہر چیز کا بائیکاٹ کیا گیا, اور 3 سال تک تاریخ گزر چکی, ہم نے پیش کر دی ہے. آپ پڑھیں اس شاب ابی طالب کے اندر میرے آقا نے کیسے کرب کی زندگی گزاری ہے, اور سرکار کے صحابہ نے کیسے کرب کی زندگی گزاری ہے. اللہ اکبر, کہ پینے کو پانی نہیں, کسی کو سلام کرے تو آگے سے جواب نہیں, کسی سے کوئی تعلق نہیں. تو 3 سال تک ان سنگ دلوں نے میرے آقا علیہ السلام کو شاب ابی طالب کے اندر معصور کر دیا تھا. اور جنہوں نے مہاجرین حبشہ کو وہاں سے واپس مکہ لانے کے بعد ان پر ظلم و ستم کی بارشیں کی تھی, اور جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرن اکراہن زبردستی آپ کے مولود شہر سے, آپ کے آبائی شہر سے گویا کہ باہر کر دیا تھا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل پر درپے ہو گئے تھے. اور سرکار کی جو جائیداد تھی, سرکار کا جو مکان تھا, اور حضرت عثمان غنی, حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر اور حضرت عبداللہ مسعود, یہ بڑے بڑے تاجر تھے, ان کی جو معاملات, جائیداد, املاک جو موجود تھی, جب انہوں نے ہجرت کیا تو ان ظالموں نے ایسا جبر کیا کہ سب پر قبضہ کر لیا. اب ان مسلمانوں نے باپ دادا کی جائیداد, جس سے کچھ کاروبار بنایا تھا, جن سے ان کے خورد و نوش اور ترقی زندگی کا سبب تھا, سب ہجرت کے بعد کافروں نے اس پر قبضہ کر لیا. یہ نیتے گویا کہ مدینہ منورہ اپنے آقا کی عشق میں داخل ہو گئے اور وہاں پر تشریف لے گئے. یہ وہی مکہ شہر ہے کہ جن میں ایسے لوگ تھے جن ظالموں نے سرکار کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. آپ کی ناک, آپ کے کان, آپ کی آنکھوں کا مسئلہ بنا دیا, آپ کے سینے کو شک کر کے آپ کے کلیجے کو گویا کے اندر سے نکالا اور اس کو اپنے دانتوں سے چبایا. تو یہ ظلم کی ایک ایسی داستان پیش کی ہے کہ بڑے سے بڑا شفیق شخص بھی ہو, وہ تلوار اٹھا کر مقابلے کے لیے اور موقع پا کر اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام آپ دیکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب مدینہ میرے آقا چلے گئے, پھر بھی ان ظالموں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غریب الوطن صحابہ کو گویا کہ سکون کا سانس لینے نہ دیا. بدر میں جنگ ہوئی, احد کی جنگ ہوئی, عذاب میں 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر یہ پہنچ گئے. یعنی ہر ہر لمحہ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے کیا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج یہ ارشاد فرما دیا کہ اذهبوا انتم طلقاء, تم جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو ان کے ذہن میں سب یہ تاریخیں بیدار ہوئی, ہم نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. یہ تو بڑے سے بڑا شخص جو سر سے لے کر پاؤں تک رحم اور صبر کا پیکر ہو, وہ بھی پھٹ جائے ظلم کے بعد اور اپنے دشمن کو گویا کہ دست و گریباں ہو جائے, اور اسے پیوند خاک کرنے کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کا بدلہ لینے کے لیے, اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے صرف میرے آقا ہی پر دیکھیں تو سرکار کی اولاد, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی سیدہ زینب پر کتنا گویا کہ ظلم ڈھایا گیا مکہ کے اندر. یہ تاریخ خود کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی ہے, وہ کس طرح مکہ سے مدینہ پہنچی اور مکہ کے اندر ابو سفیان نے اور دیگر لوگوں نے کس طرح ظلم کا پہاڑ توڑا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس بے دردی کے ساتھ اس علاقے سے نکالا گیا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت ایسی تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ میرے آقا نے کھڑے ہو کر ارشاد فرما دیا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ جاؤ تم بھی کیا یاد رکھو گے کہ میں نے تمہیں معاف کر کے معاف ہی نہیں کیا بلکہ ہر غلامی سے تمہیں آزاد کر دیا ہے, تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا, جاؤ تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے. جب یہ کیفیت انہوں نے سنی تو ان پر رقت طاری ہو گئی. اب جب تھے تو اہل عرب نا, ایک تو نسب بھی کوئی چیز ہوتی ہے, بندہ کچھ بھی ہو نسب کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے, نسب کی ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے, برادری کی, رواج کی, تعلقات, رشتہ داری کا, ایک بہت بڑا انسان کی جسم کے اندر گویا کہ ایک بہت بڑا تعلق ہوتا ہے، اس کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار نبی کریم اخ کریم و ابن اخ کریم، کہ آپ اتنے عظیم کریم ہیں، تو پھر ان سے رہا نہ گیا، وہ روتے ہوئے سرکار سے چمٹ گئے. کوئی سرکار کے پاؤں چومتا تھا، کوئی آپ کے امامے کو بوسا دیتا تھا، کوئی آپ کے گویا کے جسم کو بوسا دیتا تھا، کوئی آپ کے دست مبارک کو بوسا دیتا تھا، اور کہتا تھا آج ہمارے کفر کی ساری گندگیاں ہمارے دل سے نکل گئی ہے. آپ نے وہ کریمانہ فیصلہ کیا کہ اس روئے زمین پر یہ فیصلہ خدا کے نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. سارا مکہ چیختا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و اشہد انک رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ محسن انسانیت جو موجود ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ان کے توسط سے گواہی دیتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جب یہ اہل مکہ امنڈ کر آئے اس جانب، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ساری یہ باتیں جب ارشاد فرمائی، تو اب ان کو کہا کہ اب سنو میرا دین کیا ہے. اب یہ خطبات جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب یہ خطبہ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی توضیح کے ساتھ، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی صحابہ کرام علی مردوان نے گویا کہ اس کو نقل فرمایا ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یہ کوہ مروہ کے قریب ایک آبادی تھی آزاخر کی، جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، آج جو چھپروں کا بازار ہے اس جگہ پر کی یہ بات ہے. اذاخر کا اذاخر کی وہ جگہ، وہ گھاٹی جہاں سے مینا کے لیے راستہ گویا کہ جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے الفاظ آپ سنیں، اللہ اکبر. فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام، لا یقتل المسلم بکافر، کہ کافر کے بدلے پر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اب یہ شریعت کے ایوان جاری ہو گئے، جس چیز کا حکم اب قرآن میں نہیں ہے وہ زمان رسالت سے آ رہا ہے، اب قرآن کی تفسیر چل رہی ہے، اب وہ حکم یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، اب یہ شریعت کا وہ پیمانہ بن رہا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ واقعی الرسول، اب رسول جو فیصلہ کرے گا، تم نے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. اب میرے آقا وحی خفی سے اور منصب رسالت سے شریعت کو نافذ کر رہے ہیں، اور شاہ فرما رہے ہیں کہ اگر کافر قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں مسلمان کا قصاص نہیں دیا جائے گا، مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. فرما لا یقتل المسلم بکافر، مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا کافر کے بدلے. ولا یتوارث اہل الملتین مختلفتین، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، یعنی دو مذہب والے اگر ہیں تو فرمایا کہ میرا قتل لا ولا یتوارث، کہ دونوں وارث نہیں ہوں گے، اہل الملت مختلفتین، کہ دو مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. یعنی اسلام الگ مذہب ہے، یہ دو قومی نظریہ، کہ دو مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے مال میں، اعتقاد میں، معاملات میں وارث نہیں ہو سکتے. مسلم مسلم ہے، کافر کافر ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں، یہ احکام شریعت کے اتر رہے ہیں، کہ جناب پہلا حکم تو میرے آقا نے یہ بیان فرمایا کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور دو مختلف مذہب والے اگر ہیں تو ان کو ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جا سکتا. پھر فرمایا لا تنکح المرأۃ علی عمتها وعلی خالاتها، فرمایا اگر کسی کے نکاح کے اندر کوئی عورت ہے تو وہ عورت اگر کسی کی پھوپھی لگ رہی ہے اور وہ عورت اس کی بھتیجی لگ رہی ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، قرآن میں یہ حکم نہیں ہے. مثلا کسی نے نکاح کی ایک عورت کے ساتھ، اب اس عورت کی جو بھتیجی ہے اس سے اس شخص کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس شخص نے کسی عورت سے شادی کیا، اس عورت کی کوئی بھانجی ہے تو اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا، قرآن میں یہ نہیں ہے. لیکن پھوپھی اور خالہ کا رشتہ انتہائی قلبی رشتہ ہے، تو یہ سوکنے نہیں بن سکتے، یہ دونوں سوکنے نہیں بن سکتے. قرآن کے اندر چوتھے پارے کے آخر کے اندر اللہ نے حرمت بیان کی ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اس میں ماں اور نانی، دادی، اس کی حرمت بہن، ان کی حرمت بھتیجی، اس کی حکومتیں بیان کی گئی ہے، لیکن پھوپھی اور خالہ کی حرمتیں یہ زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہیں. سرکار فرماتے ولا تنکح المرأۃ علی عمتها وعلی خالتها، کہ کسی ایسی عورت سے شادی نہ کی جائے کہ اس مرد کے نکاح میں جو عورت ہے وہ اس عورت کی پھوپھی لگ رہی ہو یا خالہ لگ رہی ہو. سمجھ گیا؟ یعنی اگر کسی عورت آنا چاہتا ہے اسی کے رشتہ داروں میں تو وہ دیکھے گا کہ اس عورت کی کوئی بھتیجی نہ ہو اور اس عورت کی کوئی بھانجی نہ ہو، اس لیے کہ بھتیجی ہونے کی صورت میں یہ پھوپھی ہو جائے گی اور بھانجی ہونے کی صورت میں یہ خالہ ہو جائے گی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ جناب کوئی کسی عورت سے نکاح کرے اور پھر اس کی گویا کہ بھتیجی سے نکاح کرے، جائز نہیں ہے، اور اس کی گویا کہ بھانجی سے نکاح کرے، جائز نہیں ہے۔ یہ دونوں حرمتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے فرمائی ہے۔ تو یہ تیسرا احکام جو میرے آقا نے فتح مکہ کے وقت پیش فرمایا، اور چوتھا کتنا بنیادی اصول دیا ہے، ذرا اس کو سنیں۔ فرمایا جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میں نے نہیں کیا، کہا جی تم نے کیا ہے، کہا میں نے نہیں لیا، کہا تم نے لیا ہے، اب ایک مدعی ایک مدعا لے ہیں، فیصلہ ہو گیا کہ میں نے تمہیں یہ چیز دی ہے، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں دی ہے، وہ کہتا جی نہیں دی ہے۔ تو ایک مدعی ایک مدعا لے ہے، ہر حکم کے اندر ایک منکر ہے ایک مثبت ہے، جو مثبت کر رہا ہے وہ مدعی ہے، جو منکر ہے وہ مدعا لے ہے۔ تو میرے آقا نے شریعت کا حصول دے دیا کہ البینۃ علی المدعی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ فرمایا کہ مدعی پر گواہی ضروری ہے، مدعی پر، البینۃ علی المدعی، جو کسی چیز کا دعویٰ کرے گا وہ گواہ لائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا، والیمین علی من انکر، جو مدعا علیہ ہوگا وہ قسم اٹھائے گا۔ مدعا علیہ کے لیے حلف ہے کہ جناب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یہ فلانی زمین میری ہے، لکھت پڑھت کچھ بھی نہیں ہے، یا فلانی چیز میری ہے، لکھت پڑھت کچھ نہیں، گواہ نہیں ہے۔ مدعی یہ کہے کہ جناب یہ میری ہے، دوسرا کہے کہ یہ میری ہے، تو ثالث جج حکم سرکار کی حدیث پر فیصلہ دے گا، اور یہ حدیث متواتر ہے، اس کا انکار علماء نے کفر لکھا ہے، اس کے انکار کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ یہ اتنی سندوں کے ساتھ روایت آئی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی پر گواہی ضروری ہے اور مدعا علیہ پر حلف ہے۔ مدعا علیہ اگر گواہ دے کر آئے تو اس کی گواہی مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ گواہی جس کے حق میں ہے وہ دعویٰ کرنے والے کے ہے، اور جہاں دعویٰ کا منکر ہے، اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکا اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے، تو قاضی حکم ثالث وہ مدعا علیہ سے کہے گا کہ تم حلف اٹھا لو، اور حلف اٹھا کر اس کیس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ چوتھا حکم میرے آقا نے شریعت کا بیان فرمایا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ پھر آگے میرے ارشاد، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیں، یہ حکم، یہ سارے حکم قرآن میں نہیں ہیں، یہ سارے حکم قرآن میں نہیں ہیں، یہ زمان رسالت سے صادر ہوئے ہیں، اور اسی کے بارے میں کہا گیا کہ واطیع اللہ واطیع الرسول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ تسافر المرأة مسیرۃ ثلاثۃ ایام الا مع ذی محرم، کسی عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سفر کرے تین دن کی مسافت کا بغیر محرم کے، بغیر محرم کے کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سفر کرے، ہاں اگر وہ سفر کر رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محرم کو لے کر جائے۔ اسی طرح عمرے کے لیے جائے گی تو یہ سفر طویل سفر ہے، یقیناً تین دن کی مسافت سے زیادہ ہی کا سفر ہے، تو اس پر بھی محرم شرط ہے، حج کے لیے جائے گی محرم شرط۔ اب سوال یہ کہ عورت کے لیے محرم کے ساتھ جانا شرط ہے؟ جی بالکل شرط ہے۔ فرما کر بغیر محرم کے عمرے کے لیے چلے گئی تو عمرہ تو ہو گیا، عمرہ ہو گیا، لیکن اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، سخت گناہگار ہوئی، سخت گناہگار ہوئی۔ عمرے کے لیے شرط، عمرے کی ادائیگی کے لیے شرط نہیں، حج کی ادائیگی کے لیے شرط نہیں، ہاں سفر کے لیے یہ شرط ہے، یہ سفر کے لیے شرط ہے۔ جس کو میں ایک آسان انداز میں یوں سمجھا دوں آپ کے سامنے، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورتوں کی ترتیب کا ہم اہتمام رکھتے ہیں، کہ پہلے اگر رکعت میں ہم نے علم کرا پڑھی ہے تو دوسرے کے اندر ہم لیلہ فی قریشی پڑھتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور اگر کسی نے پہلی رکعت کے اندر لیلہ فی قریشی پڑھ لی اور دوسرے کے اندر علم کرا پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ دیکھیں سنیں، اگر اس نے بھول کر پڑھی ہے یہ چیزیں تو اس سے کوئی سوال نہیں، اس کی نماز ہو گئی۔ فرمایا اگر جان بوجھ کر بھی اگر اس نے ترتیب کو بگاڑ دیا تب بھی نماز ہو گئی، اس لیے کہ ترتیب کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ قرآن کے واجبات میں سے۔ تو جس چیز کو وہ ادا کر رہا ہے وہ تو ہو گئی، لیکن جس چیز میں وہ شرط تھی اس کی وجہ سے گناہگار ہوا۔ تو عورت کے لیے عمرہ ادا کرنا، تو عمرے کی ادائیگی جو ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن جو عورت سفر کرے گی اس کے بارے میں میرے آقا نے سفر کی قید لگائی ہے کہ اللہ تسافر المرأۃ مسیرۃ ثلاثۃ، کہ اجازت ہرگز نہیں عورت کے لیے کہ وہ سفر کرے تین دن کا الا معذر محرم، یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو. محرم کون ہے؟ محرم وہ ہے کہ جس سے اس کا نکاح کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہو سکتا. دائمی طور پر، دائمی طور پر اس سے وہ نکاح منع ہے. یوں تو دیکھیں کہ اگر بڑے بھائی کی بیوی ہے تو یقیناً چھوٹے بھائی کے لیے وہ جائز نہیں ہے جب تک بھائی کے نکاح میں ہے، لیکن اگر بھائی طلاق دے دے یا بھائی کا انتقال ہو جائے تو دیور پر جو سابقہ بھابھی تھی اب وہ اس کے لیے حلال ہے. جناب وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسی طرح گویا کہ سالی ہے تو جب تک بیوی نکاح میں ہے تو اس کی بہن نکاح میں نہیں آ سکتی، کیونکہ جمع بین الاختین ہو جائے گا، قرآن نے اس کو حرام کہا ہے. لیکن جب اس عورت کو طلاق دے دی یا یہ انتقال کر گئی تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. تو اسی صورت کے اندر نہ سالی کے لیے گویا کہ اپنا بہنوی جو ہے وہ محرم بن سکتا ہے، اور نہ ہی گویا کہ دیور بھابھی کے لیے محرم بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں حرمت وقتی ہے. محرم وہی بنے گا کہ جس کے اندر حرمت دبام والی ہے. ہاں داماد اپنی ساس کا محرم دائمی ہے، اس لیے کہ خواہ اگر وہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تب بھی اس کی ماں کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حرمت مصاحرت کے تحت وہ دائمی طور پر اس پر حرام ہے، دائمی طور پر اس پر حرام ہے. تو اسی لیے داماد تو ساس کا محرم بن سکتا ہے لیکن دیور بھابھی کا محرم نہیں بن سکتا. اب اسی ساتھ سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا لا صلاۃ، ابھی آخری کام سنیں، لا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. یہ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یعنی عصر کے بعد کوئی نفلیں نہیں پڑھی جائیں گی. عصر کے بعد قضا تو پڑھ سکتا ہے انسان لیکن نفل نہیں پڑھ سکتا. تو ابھی ایک عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ تو پڑھ رہا ہے، تو بھائی یہ نماز ابھی کی تھوڑی تھی، پہلے کی اس پر تھی، اب تو اس کی قضا کر رہا ہے، وہ تو وقت چلا گیا ہے، لیکن ابھی کی ادائیگی والی کوئی نماز عصر کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی عصر کے بعد نوافل ادا کرنا جائز نہیں ہے. فرما لا صلاۃ بعد العصر و بعد الصبح ہے، نہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھ سکتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، اور نہ ہی عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھ سکتا ہے. لا یصام یوم الاضحی و یوم الفطر، نہ عید الاضحی کے دن روزہ رکھنا جائز ہے اور نہ ہی عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز ہے. تو یہ میرے آقا نے تقریباً 8 کے قریب شرعی احکام بیان کیے. اس کو بیان کرنے کے بعد اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کا جو زبردست خطبہ قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ جو نئے مسلمان ہوئے ان سے اب یہ تو مسلمانوں کے لیے احکام دے دیے، اب ان کے طرف متوجہ ہو کر میرا آقا فرماتے ہیں یا معاشر القریش، کہیں قریش یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج اگر، کیونکہ ایک ان میں ایک غیرت کا بہت بڑا عنصر ہے نا، ابو سفیان کے واقعے میں آپ نے سن لیا اور دیکھ لیا، ساری بات ہونے کے باوجود ابو سفیان اپنی غیرت کی وجہ سے پسو پیش ہوتے رہے کہ جناب ایک، کیونکہ وہ ایک مضبوط قوم، ایک غیرت اور انانیت رکھنے والی قوم، ایسی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے صرف پیغام نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے لیے اس کی دل جوئی کے کام بھی کیے جاتے ہیں، تالیف قلب کے کام بھی کیے جاتے ہیں. ابو سفیان کو دیکھو میرے آقا نے کیا کیا، حضرت عباس نے کہا کہ حضور اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن پھر بھی سکتے ہیں، آپ ان کو کوئی ایسی بشارت دے دیں تاکہ ان کی انا برقرار رہے. تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ ابو سفیان تم کہہ دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لیکن من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں آ گیا اسے مصطفیٰ امان دیتا ہے، تاکہ تمہاری ناک بلند رہے اور تمہاری انا برقرار رہے. تو یہ سرکار نے تالیف القلب کری. اب آپ نے اکثر سنا ہے، ہم نے بھی بیان کیا قرآن میں، آپ دیکھیں سورہ انفال کے اندر کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، ایک وہ ہے جو نیا نیا مسلمان، ایک وہ مہاجرین صحابہ ہے، انہیں تو کچھ بھی نہ دیں تو وہ پھر بھی اپنے آقا کے عاشق ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہ دیا جائے تب بھی وہ آقا کے عاشق ہیں. لیکن انصار کو میرے آقا فوراً اپنی آنکھوں میں رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کے علاقے میں سرکار رہنے آئے، ان کے علاقے میں رہنے آئے تو ان پر پھر کافر آ گئے، کافروں نے چڑھائی کر دی، ورنہ پہلے تو یہ امن میں بیٹھے ہوئے تھے نا، پہلے تو کوئی کافر ان کو نہیں بولتا تھا، یہ تو سرکار کے آنے کے بعد کافروں نے ان پر گویا کہ حربے شروع کیے، اور اس میں ان کے کئی لوگ شہید بھی ہو گئے. تو سرکار ان کے دل کو جانتے تھے کہ ان کے دل میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ پہلے تو جب سرکار نہیں آئے تو امن سے رہتے، اگر ان کے ذہنوں میں نہ آئیں گے تو عورتوں کے ذہن میں تو ضرور آئے گا کہ عورت تو کہے گی کہ یہ اچھا تھا کہ جب میرے پاک نہیں آئے. یہ بون صحابیات کی میں بات نہیں کرتا جو ایمان لے آئے، کیونکہ وہ ایمان لے آئیں تو وہ صحابہ کے صفوف میں آ چکی ہیں ایمان اور ایقان کے اندر، لیکن وہ خواتین کہ جو ابھی ایمان سے متاثر ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے کہ جب مال غنیمت آپ بدر دیکھیں، احد دیکھیں، تو اس میں مہاجر کی جگہ پر انصار کو زیادہ دیتے تالیف قلب کے لیے، تاکہ مال زیادہ دیا جائے اور اس کی خدمت زیادہ کی جائے، اس کی عزت افزائی زیادہ کی جائے. مہاجرین نے کوئی کم نظیریں دی ہیں، لیکن سرکار ہمیشہ سعد بن عبادہ کا ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ مجاہد تو یہ ہے، جہاد تو اس نے کیا ہے، واہ واہ جنت تو اس کے قدم چومتی ہے. یہ اس لیے کہ سعد بن عبادہ انصار میں ہے اور ان کے تالیف قلب کے لیے کہ وہ دین پر مضبوط رہیں. اس میں کس بھی نہیں ہے، اس میں کس بھی نہیں ہے، دھوکہ بھی نہیں ہے. میرے آقا نے تالیف قلب کے لیے جس کو جو دے دیا وہ اس کا ہو گیا. اگر اس کو کہہ دیا کہ جنت سعد بن عبادہ کے قدم چوم رہی ہے یا سعد بن معاذ کے قدم چوم رہی ہے تو یقیناً وہ ویسا ہو گیا ہے. تالیف قلب کی خیرات میں میرے آقا نے جو عطا فرما دیا وہ اس کا مقدر ہو گیا ہے. اس میں کوئی کذب یا دھوکہ دہی یا ایسے معاملات ہرگز نہیں تھے. اب آپ دیکھیں، اب قریش کے ذہنوں میں یہ باتیں تو آتی کہ دیکھو آج یہ بڑے ہو گئے اور ہمارے ہاتھ سے حکومت نکل گئی. آ سکتی ہے ہمارے ہاتھ سے حکومت نکل گئی، ہم نیتے ہو گئے. تو میرے آقا نے ان کے دلوں کی باتوں کو جانتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معاشر القریش، اے گروہ قریش، ان اللہ اذهب عنکم نخوت الجاہلیت. شکر کرو خدا کا کہ خدا نے تم پر جاہلیت والا تکبر دور کر دیا، جاہلیت والی نخوت تم سے دور کر دی. وتعظمها بالآباء، اور تمہیں اللہ نے عزت سے نوازا، اور تمہیں تمہارے باپ دادا کے جو تفخر تھا ایمان والا اس سے اللہ نے تم کو نواز دیا. شکر ادا کرو. فرمایا سنو، والناس من آدم، سب آدم کی اولاد ہیں. اب ان کو ان کے دل میں جو رکھنا ہے، اب دیکھیں اس سے بڑا نفسیات کا علاج کیا ہوگا. فرمایا کہ والناس من آدم، لوگ سارے آدم کی اولاد ہیں. وہ آدم من التراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے، اس میں کوئی فرق نہیں. اگر تم یہ سمجھو کہ فلانے کو حکومت مل گئی، فلانے کو حکومت مل گئی ہے، تو والناس لوگ جتنے کے جتنے ہیں، من آدم، وہ آدم کی اولاد ہے. وہ آدم من تراب، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو فضیلت پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، یا ایھا الناس، پھر سرکار نے قرآن کی آیت پڑھی، اے لوگو، ان خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، پھر ہم نے تمہیں قبیلے بنائے ہیں، ہم نے تمہیں گروہ بنائے ہیں. یہ قبیلے گروہ اس لیے بنائے کہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ معارفت کر سکو، تمہارا تعارف ہو سکے. فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کا سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں سب سے معزز اور مکرم، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اکرم اور معظم جو ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جس کا ایمان سب سے مضبوط ہے، جس کے اعمال سب سے اچھے ہیں، جس میں ایثار ہے، اخلاص ہے، دین سے محبت ہے، جس کا ظاہر بھی ویسے ہی ہے جیسے باطن ہے، جس کا باطن بھی ویسے ہی ہے جیسے ظاہر ہے. ان اللہ علیم الخبیر. ہاں، باپ کی بات کا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ سب کے بارے میں علم رکھتا ہے اور وہ خبر رکھتا ہے. علماء نے فرمایا مخبر، یعنی اللہ مجھے خبریں عطا بھی فرما دیتا ہے، اللہ مجھے خبریں عطا بھی فرما دیتا ہے. حضرت گرامی، یہ وہ خطبہ تھا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. وقت میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمارے درس کا وقت مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد جو میرے آقا نے ایک ایک کو معاف کیا ہے، جس میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کو جو سرکار نے معاف کیا ہے، الامان الامان، اللہ اکبر. تاریخ ایسی نظیر پیش کرنے میں گویا کہ قاصر ہے کہ تاریخ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو یہاں مکمل کروں، پانچ منٹ مزید میں آپ کا لوں گا. آپ دیکھیں کہ جس وقت سرکار نے فتح مکہ فرمایا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو سرکار نے یہ حکم فرمایا کہ جہاں اکرمہ ملے تو قتل کر دینا، اکرمہ جہاں ملے قتل کر دینا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مباح الدم کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے سرکار کو بہت مشن کو بڑا پریشان کیا، سرکار کے صحابہ کو قتل کیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکرمہ، ابو جہل بھی واجب القتل تھا، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اکرمہ بھی تمہیں ملے کہیں تو اکرمہ کو بھی جاؤ اور پکڑ کے قتل کر دو. ان کی بیوی جو ام حکیم وہ مسلمان ہو چکی تھی، ام حکیم وہ مسلمان ہو چکی تھی. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر کو مباح الدم کر دیا گیا ہے کہ جہاں ملے قتل کر دو، صحابہ کو حکم دے دیا گیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئی. ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی اور عرض کی کہ حضور، آپ میرے شوہر کو معاف کر دیں، آپ میرے شوہر کو معاف کر دیں. میرے آقا نے فرمایا کہ تو جانتی ہے تیرے شوہر نے کیا کام کیے، بدر میں اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی، جھوٹ بولا اور کئی صحابہ کو شہید کیا، احد کے اندر اس نے یہ کیا، یہ فلاں یعنی سکان ایک ایک کر کے فلاں 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 کر کے اس تمام تفصیل ذکر کر دی. اس نے اپنے دامن کو پھیلا کر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ تو کریم ہیں شفیق ہیں، حضور معاف فرما دی. سکان نے سر مقدس کو اٹھا کر فرمایا کہ جاؤ ام حکیم، اپنے شوہر سے کہہ دے آجا مکے کے اندر، ہم نے اسے معاف کر دیا. جسے سرکار نے واجب القتل کہہ دیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی بیوی نے چادر پھیلا کر دعا کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چادر پھیلا کر دعا کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کو معاف کیا اور اس کو جنت کا مزداق قرار دے دیا. یہ حالات سارے جنتی بننے کے ہوئے. تو کل میدان محشر کے اندر اگر باپ اپنے بیٹے کے لیے کہے اور بیٹا اپنے باپ کے لیے کہے اور ماں سرکار کے قدموں سے لپٹ جائے اور بچہ سرکار کے قدموں سے لپٹ کر اپنے خاندان کی شفاعت کی دعا کرے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شفیق ہیں، کیسے معاف نہ فرما دے. حضرت گرامی جب اس نے یہ بات کی تو سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو اعلان کرو، اور وہ جہاں پر بھی وہ رہ آ جائے. اکریمہ کو تو یہ پتا چلا تھا کہ جناب مجھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مباح الدم کر دیا ہے، اللہ اکبر. تو وہ پہلے ہی دوڑتے ہوئے سمندر کے قریب پہنچے اور کشتی ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ جناب کوئی کشتی مل جائے اور میں یہاں سے نکل جاؤں، کسی اور علاقے میں چلے جاؤں، اس لیے کہ مکہ میں رہا تو مارا جاؤں گا. اب جب یہ طوفان کے اندر پہنچے، یعنی جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی دریا میں پہنچی تو اچانک طوفان آیا اور طوفان ایسا امنٹ کر آیا کہ کشتی جو تھی وہ ہچکولے لینے لگی، یعنی ڈگمگانے لگی، اور ایسے ڈگمگانے لگی کہ ابھی ڈوبی تبھی ڈوبی. تو اس وقت اکرمہ نے ہیبل لاؤ عزا اپنے بتوں کا نام لے کر استغاثہ کرنا شروع کیا، مدد مانگنا شروع کی. تو جو کشتی کا ملاح تھا وہ مواحد تھا، مومن تھا، سنی تھا، اس نے کہا کہ یہ بت تیرا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اخلص اخلص اخلص، کلمہ طیبہ پڑھ، کلمہ طیبہ پڑھ، کلمہ طیبہ پڑھ. اس وقت اکرمہ نے کہا کہ جو طوفان کے اندر مجھے نہیں بتا سکتا وہ امن کے اندر مجھے کیسے بچائے گا. تو خیر یہ ساری چیزیں کیونکہ میرے آقا نے وہاں معاف کیا اور قدرت نے اسباب بنانا شروع کر دیا. کیونکہ یہ پتھر دل شخص یہ جو کسی صورت میں ایمان سے متاثر نہ ہو، وہاں میرے آقا نے معافی کا مجدہ سنا دیا، یہاں سے جناب قدرت کے بادل امڈ کر آ گئے اور اس کے دل سے جو کفر اور کجی تھی وہ معاف ہونے لگی. فاروق اعظم کے لیے میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا کہ عمر سے مولا عزت دے، میرے آقا نے ان کو طلب فرمایا. حضرت عمر کتنے بڑے دشمن تھے اسلام کے، اور وہیں سے ان کے لیے اسباب بن گئے اور اسباب بنتے بنتے وہ سرکار کے قدموں کے اندر پہنچ گیا، سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ جس وقت اکرمہ یہ معاملات کرنے لگے تو انہوں نے خود تو کلمہ نہیں پڑھا لیکن ملاح کلمہ پڑھتا رہا، اور کشتی دوبارہ جہاں سے چلی تھی وہاں لا کر اس نے کھڑا کر دی. اب جیسی کشتی کو لا کر وہاں پر کھڑا کیا تو جب سمندر طوفان سے نکل رہے تھے، آگے امید نہیں تھی کہ کنارے تک پہنچے، تو انہوں نے سجدے میں جا کر کشتی کے اندر سجدہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اللہم اے میرے رب، لک احد، میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں. کیونکہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، مشرکین اللہ کو مانتے تھے، وہ اپنے بتوں کو یہ کہتے تھے کہ اللہ بڑا خدا ہے اور وہ خدائی بن دنیا آسمان بنا کر تھک گیا ہے، اور اس نے خدائی جو ہے یہ چھوٹے بتوں کو دے دی ہے. میں نے گزشتہ درس میں بھی اس کی تشریح کی ہے. اب خدا کی عبادت ہم کسی صورت میں نہیں کر سکتے، انہی کی عبادت کریں گے. اب اس کی خدائی معطل ہو گئی ہے، اب اس نے اپنی خدائی ان بتوں کو دے دی ہے. یہ ان کے شرک کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی اللہ کو مانتے ہو، واسطہ غوث اعظم کو کہتے ہو، تو کافر بھی تو یہ کرتے تھے کہ وہ بھی تو خدا کو مانتے تھے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور دھاندلی ہے کہ کافر کے خدا کو ماننے کا کیا مطلب ہے، اور مسلمان اور یا رسول اللہ مدد کے تحت جو عقیدہ رکھتا ہے اس کا کیا نظریہ ہے. وہ خدا کو خدائی سے معطل مانتے تھے کہ خدا تھک گیا ہے، اور خدا نے اپنے خدا ہونے کی صفت الوہیت اٹھا کر بتوں کو دے دی ہے. اب اس کی کوئی نہیں چلے گی، چلے گی ان بتوں کی، یہ مستحق عبادت ہو گئے ہیں. اس نے کشتی میں سجدہ کر کے کہا اللہم لک احد، اے میرے رب میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، ان انت عافیتنی، اگر تو مجھے اس سمندر سے نکال دے اور اس عذاب سے بچا دے، مما انا فیہ، کہ جس میں میں ہوں، ان آتی محمدن، میں محمد کے پاس ضرور جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا، حتی ادع یدی فی یدیہ، اور میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ضرور رکھوں گا، لاجیدن عفوا غفورا کریما، اور میں انہیں ضرور غفور پاؤں گا، میں انہیں ضرور عفوا معاف کرنے والا پاؤں گا، غفورا بخشنے والا پاؤں گا، کریما کرم کرنے والا پاؤں گا. یہ دعائیں انہوں نے کی، اللہ نے انہیں کنارے پر پہنچا دیا. کنارے پر پہنچی تو جناب ان کی بیوی کو پتا چلا، کشتی جب کنارے پر پہنچی تو ان کی بیوی دوڑتے ہوئے گئی اور کہا کہ چل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تجھے یاد کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں وہ تو مجھے مار ڈالیں گے, انہوں نے تو قتل کا مجزہ سنا ہے. کہا کہ نہیں, میں مومنہ ہوں اور میں نے تجھ سے اپنا ایمان چھپایا تھا, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر جھولی پھیلا کر تیرے لیے دعا کی اور درخواست کی, سرکار نے کرم فرمایا تجھے معاف کیا اور سرکار تیرا انتظار کر رہے ہیں. اب اکریمہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں جان نہیں کہ میرے پر اتنا عذاب, اتنا گناہ, اتنے معاملات اور اتنی چیزیں, اور اس پر میرے آقا نے مجھے معاف کر دیا. کہا میرا دل کرتا تھا کہ میں اڑ کر جاؤں اور سرکار کے قدموں میں پہنچ جاؤں. یہ ایک ایک قدم, ایک ایک قدم میرے لیے منوں کے ہو گئے اور بھاری ہو گیا میرا جسم اور خون میرا ٹھنڈا ہو گیا. کہ کیسی کرامت ہے اور کیسی رحیمی ہے ذات رسالت کے ساتھ. اب آپ یہاں پر دیکھیں میرے آقا کیا پورا اہتمام کر رہے ہیں. اکریمہ آ رہا ہے تو سرکار نے صحابہ کو جمع کیا, ہو فرما اس کا باپ کا نام کوئی نہیں لے گا, کوئی اس کے باپ کا نام نہیں لے گا. فرمایا اگر اس کو کسی نے ابو جہل کا بیٹا کہا تو وہ ہم میں سے نہیں. کہا کوئی اگر اس کو یہ کہے کہ ابو جہل کا بیٹا فلئی سمنی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا وہ آ رہا ہے, اس کے لیے اسلام کی راہ کو ہموار کرو. اور خبردار اگر کسی نے اس کو ابو جہل کا بیٹا یا اس کے سامنے اس کے باپ کا نام لیا. اب اکریمہ آ رہے ہیں, جیسے ہی اکریمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو سرکار کی امت کے فرعون کا بیٹا آ رہا ہے. ابو جہل تو اس امت کا فرعون ہے, اس کا بیٹا آ رہا ہے. اور سرکار کی شفقت دیکھیں کہ جب وہ آیا تو سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنی چادر اٹھا کر اس کے کندھے پر ڈالی, چادر اس کے کندھے پر ڈالی اور فرما مرحبا بمن جاء مومنا و مہاجرا, مبارک ہو تو مومن بن کر آ رہا ہے, تو ہجرت کر کے مہاجر بن کر آ رہا ہے. یہ کہہ کر سرکار نے اس کے کندھے کے اوپر چادر ڈالی اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد میرے آقا نے ان کے لیے دریا رحمت کو کھولا. یہ بڑا تفصیلی واقعہ, بس یہیں پہ تقریر ختم کرتا ہوں. پھر آنے والا ان کی سیرت سے اور جو نقوص نکلتے ہیں وہ آنے والے درس میں پیش کروں گا. صرف اس بات پر تقریر ختم کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ایمان لانے کے بعد ان سے پوچھا, مانگ آج میں تجھے سب کچھ دے دینا چاہتا ہوں, مانگ کیا چاہیے تجھے. تو دیکھیں یہ کیسے پکے مومن ہیں. سبحان اللہ, سرکار سے کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. کہتے ہیں استغفر لی کل عداوت عادیتک یا رسول اللہ, حضور میرے ہر وہ گناہ معاف کر دیجیے کہ جس سے میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے نہ دنیا کی سلطنت چاہیے, نہ مال و زر چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. حضور آپ مجھے صرف یہ مجدہ سنا دیجیے کہ میری ذات سے آپ کو جو تکلیف اور اذیت پہنچی ہے, استغفر لی کل عداوت عادیتک یا رسول اللہ. حضور آپ نے معاف فرما دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ارشاد فرمایا کہ اکرمہ مجھے اور میرے صحابہ کو تیری ذات سے جتنی تکلیف ہوئی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا اور تم نے یہ کلمہ جو پڑھ لیا ہے تیرے سارے گناہ کو خدا نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد حضرت اکرمہ نے کیا کیا ہے وہ آنے والے درس میں دیں گے, دیکھیں گے کہ جنہیں سرکار نے یہ تکریم عطا فرمائی کہ وہ آئے سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, اپنی چادر اٹھا کر سرکار نے ان کے کندھوں پر ڈال دیا اور انہیں بشارت کا مجدہ سنا دیا. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم اور چشمان رحمت اور چشمان شفقت کی خیرات نصیب فرمائے. دنیا و آخرت کے اندر آپ کی معیت, آپ کا قرب اور آپ کے ساتھ تعلق اور آپ کی نسبت کاملہ ہمیں نصیب فرمائے.